الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن إياذ بن عمار رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يسبني قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المستبعان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. یہاں انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ وہ دو آدمی جو آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, وہ دو شیطان ہیں جو بہتان تراشی اور جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں. اس لیے کہ عام طور پر جب اس طرح آپس میں جھگڑے کی نوبت آتی ہے اور دونوں ہی غصے میں آ کر ایک دوسرے کو گالی بکنا شروع کرتے ہیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایسی باتیں اس قبیلے بہتان کہ جو نہیں کہنی چاہیے کہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے. یہاں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کوئی آدمی اگر مجھے گالیاں دے تو, برا بھلا کہے تو حدود شرع میں رہتے ہوئے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ کو ان حدود و قیود کی رعایت کرتے ہوئے بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت تو دی ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان شیطانان, بھئی ایک نے گالی دی اس کے جواب میں دوسرا اس کو گالی دے گا. اب دونوں گالی گلوچ پر اتر آئے, یہ دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بہتان بھی باندھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی باندھ رہے ہیں. یعنی اس گالی گلوچ کے نتیجے میں بہتان اور جھوٹ باندھنے کی نوبت آئے گی, یہ ناممکن ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں. اس لیے کسی کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ہو, کوئی ناروا سلوک ہو, تو صبر اور تحمل سے کام لے کر اس کے جواب دینے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. حدثنا احمد قال حدثنا ابی قال حدثني ابراہیم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن یزید بن عبد اللہ عن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا یبغی احد علی احد ولا يفخر احد على احد. یہ بھی انہی حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی, یعنی گویا بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپس میں تواضع اختیار کرو, لوگوں کو تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے. حتی لا یبغی احد علی احد, چنانچہ اس توازو کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے، کوئی کسی کے مقابلے میں فخر اور غرور سے پیش نہ آوے. اس لیے کہ اگر توازو نہیں ہوگی تو وہ سامنے والے کے ساتھ آدمی جو ہے وہ غرور سے پیش آتا ہے، سرکشی کرتا ہے. توازو اختیار کرے گا تو اس کی نوبت نہیں آئے گی. فقول تو یا رسول اللہ ارائی طلب رجولا سب بنی فی ملائی رومان قسمین فردت علیہ امین فی ذالک کا جنا ہوں. تو یہ آیات ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ توازو اختیار کرو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، کوئی آدمی کسی کے خلاف سرکشی اور فخر و غرور کی بات نہ کرے، تو کہا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی مجھے ایسے لوگوں کے مجمع میں جو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کم ہے مجھ سے مجھے برا بھلا کہتا ہے، گویا اس کی اس برا بھلا کہنے کے نتیجے میں میری توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، تو اگر میں اس کی اس بات کا جواب دوں تو کیا میرے لیے کوئی گناہ ہے؟ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے جواب دینے کی اجازت ہے گناہ کا ارتکاب کیے بغیر. قال المستبان شیطانان یتہاتران و یتکاذبان. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت کی اس دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آدمی صبر اور تحمل سے کام لے. اس لیے کہ جب دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو یہ سمجھو دونوں شیطان ہیں جو آپس میں بہتان تراشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں. اسی غصے اور گالی گلوچ کے نتیجے میں اسی کی نوبت آتی ہے. قال ایاز وکنت حربا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحتیت الیہ ناقتا قبل ان اسلم فلم یقبلها وقال انی اکرہ زبد المشرکین. یہ ایاز ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن تھا پہلے، اسلام لانے سے پہلے. اسی زمانے میں میں نے اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں مشرکین کے ہدایا کو قبول کرنے کو ناپسند سمجھتا ہوں، ناگوار سمجھتا ہوں. اس لیے آپ نے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مشرکین کے ہدایا کو قبول کرنا بھی روایتوں میں آتا ہے، ثابت ہے. جہاں ایسا آپ نے دیکھا کہ اس کا ہدیہ رد کرنے کے نتیجے میں اس کے دل پر اثر ہوگا اور وہ اسلام قبول کرے گا، تو وہاں آپ نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا. جیسا جیسا موقع ہوا، موقع اور مصلحت کے مطابق آپ نے جو ہے رویہ اپنایا ہے. باب و سباب المسلم فسوق. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کی بات ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنی یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ عن زکریا بن ابی سعد عن محمد بن سعد بن مالک بن نبیہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. آدمی ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ کا نافرمان بنتا ہے، فاسق قرار دیا جاتا ہے. حدثنا محمد بن سنانی قال اخبرنا فلاح بن سلیمان قال حدثنا ہلال بن علی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبه ما له ترب جبينه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ، آپ کے پاکیزہ اخلاق کیسے تھے؟ ایک مومن کو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو اسی انداز پر ڈھالنے کی، بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، کوئی بے حیائی کی بات کبھی آپ کی زبان مبارک پر آتی نہیں تھی، ولا لعانا اور نہ کسی کے اوپر لعنت ملامت کرنے والے ولا سبابن، اور نہ کسی کو سب و شتم گالی گلوچ کرتے تھے. ایسی کوئی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسی کبھی کوئی بات آتی نہیں تھی. تو ایک مومن کو بھی یہی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور اس طرح اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. ہاں کبھی کسی کو سرزنش کرنی ہوتی، ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی، تنبیہ کرنی ہوتی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ ہوتا تھا، مالہ رو ترے و جبیر ہو، کیا ہو گیا اس کو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یہ عربوں میں محاورہ ہے پیشانی خاک آلود ہونا، تو مطلب یہ ہے کہ تواضع اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. گویا غصے اور ناراضگی کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے تھے اور کچھ. حدثنا سلیمان بن حرف قال حدثنا شعبۃ عن زبید قال سمیت ابا وائل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا حصہ ہے، وقتاله کفر اور اس کے ساتھ جنگ کرنا یہ تو گویا کفر تک پہنچانے والی چیز ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی بھی مومن کے معاملے میں اس کی اب گالی دیتے ہیں تو گویا اس کی عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور جنگ کر رہے ہیں تو اس کی جان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. اور ایسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان، مال، عزت و آبرو تینوں چیزیں محفوظ ہیں، ان کو جو ہے چھیڑنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین عن عبد الله بن بریدہ قال حدثنا یحیی بن یامری ان ابا اسود الدولی حدثه انه سمع ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل رجلا ولا یرمیه بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر کوئی بہتان نہ لگاوے، الزام نہ لگاوے. اگر کوئی آدمی کسی پر کفر کا بہتان لگائے گا، کافر کہے گا کسی کو، تو یہ جملہ خود کہنے والے کی طرف لوٹے گا اگر جس کو کہا گیا ہے وہ اس کا اہل نہیں. اگر کسی نے کسی کو کہا کافر، اب اس میں کفر والی کوئی بات پائی نہیں جاتی اور کافر کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے. گویا اس جملے کے اثرات اس کے جو ہے اس کی ذات میں پیدا ہوں گے اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا. جیسے حضرت علامہ مرشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کسی کو کافر کہنا جو ہے وہ ایسا تکفیر ایک گیند کی طرح ہے. گیند جو ہے اگر آپ پھینکیں گے تو سامنے اگر دیوار ہے سخت، وہ گیند کو قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتی. وہ جتنی قوت سے آپ نے ادھر گیند پھینکی تھی اتنی قوت سے وہ آپ کی طرف لوٹ کر کے آئے گی. جس کی آپ نے تکفیر کی ہے، آپ نے اس کو کافر بتلایا ہے، کافر قرار دیا ہے، اگر اس میں کفر کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جملہ آپ ہی کی طرف لوٹ کر کے آئے گا. چنانچہ شوافے میں امام غزالی اور احناب میں سے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کو جس میں کفر کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی کافر کہے تو کہنے والا خود ہی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. وہ بھی سنا دے ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعى لغیر ابیہ وهو یعلم فقد کفر ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا للكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حارت عليه. یہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من ادعى لغیر ابیہ وهو یعلم فقد کفر. کسی آدمی نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جس کی طرف میں اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہوں وہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جو ہے وہ تو دوسرا آدمی ہے، تو ایسا کرنے والا گویا اس نے کفر اختیار کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بعض لوگ نسبی تفاخر کی غرض سے جو ہے کسی نیچے خاندان کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کسی اونچے کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے حق میں یہ ہے۔ یا جیسے کہ آج کل لوگ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، تو منہ بولا بیٹا بنانے کی صورت میں اس کو سرکاری کاغذات میں اور نام میں اپنا نام باپ کی طرف، باپ کے حیثیت سے جوڑتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی مخالفت ممانعت آئی ہے کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کو ادو ہوں لے آبا ہند ہوا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اپنی طرح منسوب کر کے نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا، متبنا ایڈاپٹ جس کو کہتے ہیں، تو لے پالک، تو وہ بچہ گویا اسی لے بالک لینے والے کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، وہ باپ کے طور پر اسی کا نام بولا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو لوگ ان کو زید بن محمد سے پکارنے لگے۔ اسی طرح حضرت سالم بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آزاد شدہ غلام ہیں، ان کو ان کے جو آزاد کرنے والی کی آقانی ان کے شوہر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو لوگ ان کو سالم ابن ابو حذیفہ کہتے تھے، پھر بعد میں قرآن میں اس کی ممانعت آئی کہ نہیں ایسا مت کرو، ادوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، کہ ان کو جو ہے ان کے باپ کی طرف سب منسوب کر کے بلایا کرو، یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف کی بات ہے۔ اس لیے آج کل ابھی بھی بہت سے لوگ قرآن کے اس صحیح حکم سے ناواقف ہیں مسلمانوں میں، یعنی اتنی زیادہ غفلت کہ جس کی ممانعت اور حرمت قرآن میں آئی اس سے بھی واقف نہیں، اور اس طرح اپنی طرح منسوخ کرتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب۔ کسی کو لے پالک اس لیے بنانا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، ایک بچے کو حقیقی بیٹے یا بیٹی کو ایک باپ جو محبت دیا کرتا ہے وہ محبت اس کو دے دوں گا اور اسی پیار اور لاڈ کے ساتھ میں اس کو پرورش کروں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی نسبت تو اس کے سگے باپ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ وہ بھی اگر یہ جانتے ہوئے کہ میرا حقیقی باپ فلانا ہے اپنے آپ کو اسی طرح منسوخ کرے گا تو وہ اس وہی داغدار ہوگا۔ ممن ادا قوم لیسا ہوا من ہوں، کسی نے اپنے آپ کو کسی ایسی قوم میں شمار کرایا کہ جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک آدمی سید نہیں ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں سید ہوں، صدیقی فاروقی نہیں ہے اور اس کے باوجود کہتا ہے میں صدیقی فاروقی ہوں، شیوخ میں سے ہوں، تو فلیتبوا ما قدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا۔ ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ، اور اگر کسی آدمی نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا یوں کہا ہے اللہ کے دشمن، بلئی سکتا لے کا، حالانکہ جس کو اس طرح کہا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، یعنی اس میں کفر کی کوئی بات پائی نہیں جاتی، کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا جس کی وجہ سے شرعی اعتبار سے وہ کافر ہو جاتا ہو، ایسے کو اگر کوئی کافر کہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات اس کی طرف لوٹتی، اس کا اثر آئے گا۔ اب اگر جیسے کہ میں نے عرض کیا بعض ائمہ تو اس کو کافر کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ گالی کے طور پر ایسا کہا ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ شاطہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس جملے کی وجہ سے اس کی ذات میں بھی کچھ انقلاب تبدیلی ایسی ہوگی جو گناہ کی طرف اس کو مائل کرنے والی بنے گی، جیسا کہ جیسے گوبر ہوتا ہے نا، گوبر تازہ گوبر، اس میں آپ اگر ڈھیلا ڈالو گے تو کیا ہوگا، چھینٹے اڑیں گے، اس کے اثرات پہنچیں گے۔ ایسے یہ بھی حدثنا عمر قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ادی بن ثابت قال سمیت سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالی عنہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير۔ حضرت سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالی عنہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير. حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں میں تو میں میں ہو گئی اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے غصے میں آ کر. چنانچہ ان میں سے ایک کو اتنا غصہ آیا اس غصے کی شدت میں اس کا چہرہ بھی پھول گیا اور چہرے کا رنگ بھی سرخ ہو گیا بدل گیا. یہ کیفیت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه الذی یجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر وہ یہ بول دے گا آدمی تو یہ سارا غصہ اس کا رفع چکر ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھ لے. چنانچہ فانطلق الیہ رجل, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ بات سنی یہ تیسرے آدمی نے, تو وہ سن کر وہ دونوں جو جھگڑ رہے تھے سمجھ آیا کہ نہیں, اور اس میں بھی جو غصے میں تھا بہت زیادہ, اس کو اطلاع کی ہوئی دیکھو یہ اگر تم یہ جملہ کہو گے فاق مراؤ گے قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بتلایا کہ دیکھو حضور فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو یہ غصے کا اثر چلا جائے گا, اس لیے وقال اس کو کہا تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرو, اعوذ باللہ پڑھو. وقال وقال ترا دی باسنا مجنون ہونا ادھر, اس پر وہ دوسرا وہ غصے میں ہی تھا, عقل تو ختم ہو گئی تھی, کہا کیا میں کوئی پاگل ہوں بھاگ گیا. دیکھیے حالانکہ غصے کی وجہ سے اپنی خیر اور بھلائی کس میں ہے, اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا جا رہا ہے, تو ابھی غضب غصے میں ایسا مغلوب ہو گیا کہ اس کا انداز نہیں رہا. بعض کہتے ہیں منافق تھا, بعض کہتے ہیں نہیں, اصل میں مغلوب الغضب ہونے کی وجہ سے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہے. بہرحال ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ شروعات دھیرے دھیرے ہوگی کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوگا آپس میں جب تو میں ہوگی تو شروعات میں اتنا غصہ نہیں ہوتا. اب یہی اس نے کچھ کہا اس کے جواب میں اس نے کہا یہ کہے گا, اب یہ غصہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے دونوں مغلوب الغضب ہو کر کے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں اور پھر اخلاق کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں. تو شروع سے آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں. حدثنا خلاد بن یحیٰ قال حدثنا سفیان عن یزید بن ابی زیاد عن عمرو بن سلمۃ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما من مسلمین الا بینہما من اللہ عز و جل ستر فاذا قال احدہما لصاحبہ کلمۃ ہجر فقد خرق ستر اللہ واذا قال احدہما للآخر انت کافر فقد کفر احد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دو مسلمانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ ہوتا ہے, یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے اور حقوق اسلام کی وجہ سے دونوں گویا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں, اور جب تک کہ اس لحاظ اور پردے کو ملحوظ رکھا جائے آدمی بچا رہتا ہے. اب جب ان میں سے ایک دوسرے کو کوئی غلط بات کہتا ہے تو گویا اللہ کے اس پردے کو اس نے پھاڑ دیا, اب وہ سامنے والا بھی اس کے جواب میں اس کو کہے گا. تو یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو اللہ کی طرف سے باقی قائم کیے گئے اس پردے کو رکاوٹ کو کبھی بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو اس طرح ابتدان ایسی بات کرنے سے بچانا چاہیے. پھر ویزا کالا حدمار علاقہ, اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو یوں کہتا ہے انت کافر کہ بھئی تم کافر ہو, تو گویا فقط کفر احد ہوما, ان میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے. جیسا کہ اوپر آ گیا جس کو کہا گیا اگر واقعتاً اس میں کفر کی کوئی بات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے شرعی اعتبار سے وہ کافر ہے تو وہی ہے, اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چیز لوٹے گی کس کی طرف, کہنے والے کی طرف. اللہ تعالی ہماری حفاظت. شاید مسلمانوں کی غیر شرعی داڑھی نہیں بناتا, آیا غیر مسلم کی غیر شرعی داڑھی بنائے تو بنا سکتا ہے؟ اب غیر مسلم تو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے شریعت کا مخاطب ہو یا نہ ہو مسلمان تو ہے, اور داڑھی کے اندر جو کٹانے سے منع کیا گیا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو وہ جو ہے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹاتے ہیں، مڈاتے ہیں، تو ان کے خلاف کرو. تو جب ایک مسلمان داڑھی مڈوائے گا تو اس کا یہ فعل جو ہے، اس کی یہ حرکت ان مشرکین کی مشابہت کی وجہ سے گناہ قرار دی گئی. تو خود مشرکین کو اس کام میں مدد کرنا جو ہے کیسے؟ اس لیے مسلمان کو تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فجر کی پہلی رکعت میں امام صاحب نے سورہ نبا پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ نازعات چھوڑ کر سورہ عبس پڑھی. اسی طرح دوسرے روز سورہ عبس اول رکعت میں پڑھی، دوسری میں سورہ کویرت چھوڑ کر سورہ انفطار پڑھی. تیسرے روز سورہ بروج اول رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ طارق چھوڑ کر سورہ اعلیٰ پڑھی. اس طرح ایک سورہ درمیان میں چھوڑ کر پڑھنا درست ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے، اب دوسری رکعت میں بیچ میں اس کے برابر یا اس سے چھوٹی سورت چھوڑ کر کے پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. اب یہ جو چھوڑ کر کے پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے چھوٹی سورت کو، اس کا مطلب کیا؟ اس کے مطلب کی شرح میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفصیلی بحث کی ہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اصل یہ ہے کہ آدمی نے پہلی رکعت کے اندر کوئی ایسی سورت پڑھی کہ اگر دوسری رکعت میں اس کے بعد والی پڑھے گا تو اس کے بعد والی سورت پہلے والی سورت کے مقابلے میں اتنی لمبی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسری رکعت پہلی رکعت کے مقابلے میں بڑی ہو جائے گی، اس کی سورتوں کی تعداد جو ہے اس کے مقابلے میں تین سے بھی زیادہ، مطلب ہے کہ جتنی اس کی آیتوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ اس کی آیتیں ہیں، تین سے بھی زیادہ. الا یہ کہ جو کہیں صراحتن سنت میں آیا اس کی اجازت ہے، جیسے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. اچھا، تو بہرحال اس کے بعد والی سورت اگر جو ہے پہلے کے مقابلے میں لمبی ہے کہ اگر پڑھنے اس کو پورا پڑھنے جائیں گے تو دوسری رکعت پہلی رکعت سے بڑی ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس کو چھوڑ کر دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جو صورت آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی ہے اس کے بعد والی صورت اس کے برابر ہے یا چھوٹی ہے، مطلب ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے دوسری رکعت پہلی رکعت سے بڑی اور لمبی ہوتی نہیں، تو اس صورت میں پھر اس کو چھوڑ کر ایک کو چھوڑ کر بعد والی پڑھنا وہ مکروہ ہے. جیسے یہاں آپ نے پوچھا سورہ نبا اما یتساءلون پڑھی اور اس کے بعد ورنازیات چھوڑ کر کے سورہ عبس پڑھی، تو ظاہر ہے بیچ میں ورنازیات اگر اما کے بعد پڑھتا دوسری رکعت میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، تو ایسا نہ کرے. اگر پھر چھوڑنا ہے تو دو چھوڑے کم سے کم اور پھر آگے بڑھے. اسی طرح جو دوسری مثالیں دی ہیں، کیا چھوٹے بڑے بال رکھنا حرام ہے؟ منع ہے، مکروہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی، یعنی ایسے بال سر کے اوپر کہ ایک جگہ کے بال، جیسے پچھلے بال بعد چھوٹے کراتے ہیں اگلے بالوں کو بڑا رکھتے ہیں. تو حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القضاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء کا مطلب یہی ہے کہ بالوں کسی جگہ کے بال بڑے ہیں کسی جگہ کے بال چھوٹے ہیں، یا کسی جگہ سے بال کاٹے کسی جگہ نہیں کاٹے. جیسے آج کل فیشنیں نکلی ہیں، ایک طرف آدھا مونڈا دیا دوسرا آدھا رکھا، اس طرح یہ اس سے منع کیا گیا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دعا کرتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظ کو بری فرما، اے اللہ جن کے مقدمات کے فیصلوں کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کی برات کے فیصلے فرما دے، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ جنہوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اور اس کے لیے اے اللہ ویزا کے لیے صحیح کر رہے ہیں اور رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے دور فرما کر، عافیت کے ساتھ اے اللہ ویزا کی راہ کی رکاوٹیں دور فرما کر، ویزا میسر فرما کر، ان کے سفر کو آسان فرما دے، اور اے اللہ جو تیاری کر چکے ہیں اور سارے اسباب مہیا ہو چکے ہیں ان کے سفروں کو بھی عافیت سہولت راحت سلامتی کے ساتھ مقدر فرما کر وہاں کے خیرات و برکات کے ساتھ نواز کر، اے اللہ حج مبرور اور مقبول سے مالا مال فرما، وہاں کی رحمتوں سے، وہاں کے انوار سے، وہاں کی برکتوں سے حج وافی عطا فرما، وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، تزیے اوقات سے پورے پوری حفاظت فرما، ہر چھوٹی بڑی معصیت سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کو تمام مناسک سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت کے خلاف کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کی جائز مرادیں پوری فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ